بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شاٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, پھر آپ پروگرام آس پاس سنیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا, اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو, اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے, اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش.
مرجمہ دے دے, میں کر لیتا ہوں.
عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کی پہلی کرونا ویکسین کو ایران برکت کی انسانی آزمائش اور کلینیکل ٹرائل کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے. پاکستان میں نیب کی درخواست پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو نوٹس. لیگی رہنما کا رد عمل, عدالتی نوٹس کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا. میانمار میں آمریت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران فوج کے حملے, مظاہرین کا قتل عام, پیر کو بھی ینگون میں درجنوں مظاہرین ہلاک اور زخمی. یمن پر جہر سعودی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں یمنی فوج کی جوابی کارروائی, نجران میں دسیوں سعودی فوجی ہلاک. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کی پہلی کرونا ویکسین کو ایران برکت کی انسانی آزمائش اور کلینیکل ٹرائل کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے. کو ایران برکت نامی پہلی ویکسین کی انسانی آزمائش کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی افتتاحی تقریب میں دو رضاکاروں کو یہ ویکسین لگائی گئیں. ایرانی ماہرین کی تیار کردہ اولین کرونا ویکسین کو ایران برکت کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی انسانی آزمائش کی اجازت فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی اور وزارت صحت نے پہلے مرحلے کے مثبت نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے دی ہے. کو ایران برکت نامی اس ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے مرحلے کا آغاز جنوری کی ابتدائی تاریخ میں کیا گیا تھا, اور تین رضاکاروں کو یہ ویکسین لگایا گیا تھا. پروگرام کے مطابق کو برکت کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی انسانی آزمائش یا کلینیکل ٹرائل کا عمل رواں سال 21 مئی تک مکمل کر لیا جائے گا. دوسری جانب صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے ملک میں کرونا ویکسین کی تیاری کو ایرانی سائنسدانوں کا قابل فخر کارنامہ قرار دیا ہے. پی پیر کے روز اپنے ایک بیان میں صدر ایران کا کہنا تھا کہ ملک میں مسلط کردہ شدید ترین پابندیوں کے درمیان ایرانی سائنسدانوں نے کرونا ویکسین تیار کر کے قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے وزارت صحت کی ان کوششوں کی بھی قدردانی کی جو وہ روس، چین، ہندوستان اور دیگر ملکوں سے قابل اطمینان کرونا ویکسین منگانے کے لیے انجام دے رہی ہیں۔ صدر ایران نے وزارت صحت، وزارت خارجہ اور خاص طور سے ایرانی سفیروں، مرکزی بینک اور محکمہ منصوبہ بندی اور بجٹ کو ہدایت کی کہ وہ ملک کی ضرورت کے مطابق قابل اطمینان غیر ملکی کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے پوری تندہی سے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بڑی اہم اور قوم کے لیے باعث فخر ہے کہ ہم سخت حالات اور دشمن کی شدید اقتصادی جنگ کے باوجود ملکی ویکسین کی تحقیق اور تیاری میں بھی کامیاب رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی ضرورت کے مطابق غیر ملکی کرونا ویکسین کے حصول کی مؤثر کوششیں انجام دے رہے ہیں۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایرانی عوام کو کرونا ویکسینیشن کے قومی پروگرام اور اس عظیم منصوبے کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کی نیب کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی دو رکنی بینچ نے شوگر مل کیس میں مریم نواز کی ضمانت کی منسوخی کے بارے میں نیب کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ مریم نواز اپنی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور ہمارے طلب کرنے کے باوجود وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ نیب کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 اپریل تک جواب طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب مریم نواز نے نیب کی درخواست اور عدالت کے نوٹس کو مزے کا خیز قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے رد عمل میں کہا کہ میں 2 مرتبہ جیل کاٹ چکی ہوں اور مجھے دوبارہ جیل جانے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پاکستان سے باہر جانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جب تک حکومت نہیں چلی جاتی، عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹ نہیں جاتے، وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گی، چاہے پاسپورٹ ٹرے میں رکھ کر ہی پیش کیوں نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ میاں نواز شریف سمیت شریف خاندان کے متعدد افراد کو، جن میں شہباز شریف بھی شامل ہیں، بدعنوانیوں کے متعدد مقدمات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت پیدا ہو گئی ہے اور برٹش کرونا کے 70% سے زائد کیس سامنے آنے کے بعد مختلف شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ پنجاب کرونا وائرس کی تیسری لہر میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ پنجاب کے 4 شہروں میں وبا کے 70% معاملات دراصل برطانیہ میں پائی جانے والی نئی قسم کے کرونا وائرس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کی حکومت نے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے صوبے کے 7 شہروں میں 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ میں بھی انتظامیہ نے کرونا کی تیسری لہر کو روکنے کے لیے خصوصی ہدایات نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق صوبے بھر کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں عملی حاضری 50% تک گھٹانے اور پارکوں اور پبلک مقامات کو شام 6 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہدایت نامے کے مطابق صوبے بھر میں تمام کاروباری مراکز، شاپنگ مال اور شادی ہال رات 6 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق اگر کسی مقام پر وبا کے ہاٹ اسپاٹ کی نشاندہی ہوتی ہے تو سابقہ فیصلے کے تحت متعلقہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 2250 سے زائد معاملات سامنے آئے ہیں اور 30 کے قریب افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6,07,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 13,500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے معاملات ایک بار پھر تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 26,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک کی متعدد ریاستوں میں پچھلے چند روز سے مہلک عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فعال کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 118 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ان دنوں ایک بار پھر مہاراشٹر میں کرونا کے سب سے زیادہ کیسز درج کیے گئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف مہاراشٹر میں 16,620 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور ایک دن میں 50 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ میانمار میں فوج نے مسلسل دوسرے روز بھی مظاہرین کا بہیمانہ قتل عام کیا اور پیر کو بھی مظاہرین پر گولیاں برسا کر کم سے کم 14 افراد کو ہلاک کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین اور فوج کے درمیان ینگون میں ہونے والی جھڑپوں میں درجنوں افراد مارے گئے ہیں، جن میں تقریباً سبھی مظاہرین ہیں۔ پیر کو بھی میانمار کے فوجیوں نے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے کم سے کم 14 افراد کو ہلاک کر دیا۔ قبل ازیں اتوار کو ینگون میں فوجیوں نے مظاہرین پر حملہ کر کے 40 کے قریب افراد کو، جو آمریت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، ہلاک کر دیا۔ اتوار کو مظاہرین اور فوجیوں کے درمیان جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب مظاہرین نے ایک چینی گارمنٹ فیکٹری کو آگ لگا دی۔ آتش سوزی کے نتیجے میں کارخانے کے درجنوں ملازمین جھلس کر زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں ہونے والی جھڑپوں میں 39 مظاہرین اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ میانمار میں جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 130 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1 فروری کی فوجی بغاوت کے بعد سے میانمار میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ علاقے میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے مرکز سینٹ کام کے کمانڈر نے افغانستان میں ممکنہ فوجی انخلا پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنرل مک کینزی نے معنی خیز بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ طالبان گروہ کے ساتھ طے پانے والے کسی معاہدے کے بغیر افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا کابل کی حکومت کو ایک بڑی جنگ سے دوچار کر دے گا۔ دہشت گرد امریکی کمانڈر نے کہا کہ کسی سمجھوتے کے بغیر امریکی فوجی اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو افغانستان کی حکومت اور طالبان میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ قطر میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے تحت امریکی فوج کو مئی تک افغانستان سے واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نے تاکید کی ہے کہ عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی یکجہتی اور اتحاد کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ فرات نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے ایک بیان میں کیتھولک رہنما پوپ فرانسس کے حالیہ دورہ عراق اور نامور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے ان کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عراق کے بزرگ مرجع تقلید اور کیتھولک رہنما ہمارے لیے امید اور پائیدار سماجی امن کی راہ کو مستحکم بنا رہے ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی عرب کے علاقے نجران میں دسیوں سعودی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس انصار اللہ کے جوانوں نے سعودی عرب کے علاقے نجران میں ایک جوابی کارروائی کے دوران دسیوں سعودی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے اپنی سائٹ پر نجران کے علاقے کی نئی تصاویر جاری کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس اور سعودی فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جارے سعودی فوجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے اور دسیوں سعودی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بھاری مقدار میں سعودی فوج کا اسلحہ اور گولہ بارود مال غنیمت کے طور پر حاصل کر لیا گیا، جبکہ کچھ اسلحہ گولہ بارود کو تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں نجران کی سرحدوں کے کی نشر کی جانے والی ویڈیو تصاویر سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی کارروائی کے بعد سعودی فوجی فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں ایٹمی معاہدے سے نکلنے کا اعلان کرتے ہوئے ایران کے خلاف تاریخ کی بدترین پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وزیر خارجہ مائک پیمپیو نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کی۔ امریکہ کے اس سابق وزیر خارجہ نے گزشتہ دن اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اگرچہ ناکام رہی، اور ہم ایران کو بقول ان کے بہتر معاہدے پر راضی کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس میں ہمیں کسی حد تک پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ مائک پیمپیو کا یہ اعتراف کہ انہیں ایران کے خلاف بطور مطلوبہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی ماضی کے دعووں کے کھوکھلے ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ امریکہ نے تقریباً اڑھائی برس ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ پالیسی کو پوری شدت سے اپنایا، لیکن واشنگٹن کو اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی کی وجہ سے انہیں اپنے دور اقتدار کے آخری ایام میں بہت زیادہ تنقیدوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امریکی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے ناقدین کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے حوالے سے واضح اسٹریٹجی نہیں ہے، جس سے خطے میں غیر معمولی کشیدگی پیدا ہوئی ہے اور امریکہ اپنے اتحادیوں سے بھی الگ ہوتا گیا۔ ٹرمپ کی پالیسیوں پر نہ صرف اس کے حریف ممالک نے کھل کر تنقید کی، بلکہ بعض امریکی حکام اور امریکی تجزیہ نگاروں نے بھی اس پر اعتراضات کیے۔ معروف امریکی تجزیہ نگار پل پیلار کا کہنا ہے کہ بہت سے قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے خلاف دباؤ بڑھانے اور اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینے والے امریکی اقدامات ناکام رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس اسٹریٹجی کے حامی تھے وہ بھی اس شکست کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم کی مذکورہ ناکامیاں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن اس کی حکومت کے لیے ایک درس عبرت ہے، اسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ناکام تجربے کی تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ ایران کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسیوں کو تبدیل کریں گے اور عالمی جوہری معاہدے میں واپس آ جائیں گے، لیکن اب جب کہ جو بائیڈن کو برسر اقتدار آئے 2 ماہ ہونے کو ہیں، ایران کے بارے میں جو بائیڈن کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پابندیوں کے خاتمے کا موضوع تو ایک طرف، ڈونلڈ ٹرمپ دور کی پابندیوں پر اصرار کرتے ہوئے ماضی کی پابندیوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ معروف سیاسی تجزیہ نگار کیتھلن جان اسٹون کے بقول ایران کے حوالے سے جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو اس طرح کی پالیسیوں کو جاری رکھنے سے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، اور اس میں ناکامی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران نے زیادہ زیادہ دباؤ کی پالیسی کے سخت ایام میں اپنی بہت سی دشواریوں پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس صورتحال میں واشنگٹن ماضی کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اور سخت ترین پابندیوں سے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ایران عالمی جوہری معاہدے کے حوالے سے واشنگٹن کی غیر منطقی شرائط، من جملہ ایٹمی معاہدے کی تمام شکوں پر عمل درآمد کے مطالبات کو اس وقت تک عملی جامع نہیں پہنچائے گا جب تک ایران کے خلاف تمام پابندیاں ختم نہیں کر دیا جاتا۔ اور سامعین، اس وقت پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
جی ڈاکٹر صاحب، شام میں بدامنی اور دہشت گردی کو ایک اشرہ مکمل ہونے کو ہے، اس اشرے میں شام اور خطے پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور کون اس کا ذمہ دار ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے 3 زاویے یا 3 جز بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 10 سالہ ایک پورے اشرے پہ محیط دہشت گردی ہے، اس کے عوامل کیا تھے؟ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور مارچ 2011 میں جب عرب ممالک کے اندر عوامی تحریکیں شروع ہوئیں اور بعض نے اس کو بہار عرب، عرب سپرنگ کا نام دیا، اور کہیں پہ وہ اسلامی بیداری کی تحریک کے نام سے جانے پہچانے گئیں، یہ مختلف ممالک میں، لیکن بنیادی طور پہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مصر اور تیونس اور لیبیا اور یمن پہ جو چار ڈکٹیٹر مسلط تھے ان کے خلاف ایک عوام کی آواز اٹھی، اور ان چار ممالک میں ان ڈکٹیٹروں کے خلاف کے جو کچھ 40 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی اس سے بھی زائد عرصے سے حکومتی ایوانوں پہ مسلط تھے اور ایک ڈکٹیٹر کی صورت میں ان ممالک پہ حکومت کر رہے تھے، ان کے خلاف ایک آغاز ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا، امریکہ اور اس کے حواریوں نے، کہ وہ ممالک کے جو گزشتہ کچھ عرصے میں ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے، ان کے لیے مسائل سے مراد یہ کہ خطے کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے، جو ملک اسرائیل کے مخالف ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس عوامی تحریک کے اندر یا عرب ممالک کے اندر موومنٹ جو شروع ہوئی، تو اس میں انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ شام ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں پہ اگرچہ وہاں کی کوئی جمہوریت، کوئی ایسی مثالی جمہوریت نہیں کہی جا سکتی، لیکن پھر بھی وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، ایک باقاعدہ ایک نظام موجود ہے، اور عوام کے اندر بھی کوئی اتنی اس کے خلاف، کوئی شدید نظام کے خلاف نفرت نہیں تھی، جیسے کہ مثلا آپ بن علی کی بات کر لیں، یا حسنی مبارک کی بات کر لیں، یا قذافی کی بات کر لیں، یا عبداللہ صالح کی بات کر لیں، اس انداز سے وہاں پہ عوام کے اندر نفرت نہیں تھی. لیکن امریکہ نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ شام چونکہ ایک خطے میں اسرائیل کے مقابلے میں ایک بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا، اور جتنے استقامتی بلاغ کے جو مراکز تھے وہ دمشق اور شام کے اندر موجود تھے، اور شام کی حکومت شروع سے ہی، بشار اسد کے والد جب حافظ الاسد تھے، تو اس زمانے سے ہی اسرائیل کے مقابلے میں ایک دیوار سمجھی جاتی تھی. تو لہٰذا امریکہ کو ایک بہترین موقع ملا کہ اب جب کہ دوسرے ممالک میں یہ سلسلہ شروع ہے، تو شام کو بھی اسی عنوان سے یہاں پہ بھی ایک بڑی تبدیلی لائی جائے، اور اس ملک کو اس سطح پہ پہنچا دیا جائے کہ یہ مستقبل میں کسی طریقے سے اسرائیل کی مخالفت میں نہ کھڑا ہو سکے، اتنا کمزور ہو جائے کہ اسرائیل کے مقابلے میں کوئی خطے میں کوئی ہمسایہ ملک ایسا نہ رہے کہ جو مقابلہ کر سکے. اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام ایک زمانے میں خود لبنان کے اندر شامی فورسز ہوتی تھیں، اور اس وجہ سے لبنان کو بھی ایک طرح کی سیکیورٹی ہوتی تھی، تو اسرائیل کے لیے مشکلات ہوتی تھیں. تو پہلے مرحلے میں، یعنی اس 2011 سے پہلے جو ہے، ایک مرحلہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ رفیق حریری کا قتل کروایا، امریکہ کی سازش سے ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا جی اس کی ذمہ دار شام کی فورسز ہیں. تو بالآخر ایک انٹرنیشنلی اور بین الاقوامی دباؤ بڑھا کے وہاں سے شام کی فورسز کو لبنان سے نکال دیا گیا. ایک لحاظ سے لبنان کو بھی کمزور کیا گیا، ایک لحاظ سے شام اور لبنان کے درمیان بھی ایک مشکلات پیدا ہوئی. اب ان کے لیے اگلا موقع یہ ہاتھ میں آیا کہ اب جب کہ عرب ممالک کے اندر تحریکیں شروع ہیں، تو ہم بشار اسد کو بھی اقتدار سے محروم کریں، اور وہاں پہ یا اپنی مرضی کی کوئی پپٹ حکومت لے کے آئیں، یا اس ملک کو اتنا عدم استحکام سے شکار کر دیں کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت ختم ہو جائے. اس سازش کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی یہ عوامل تھے بنیادی طور پہ شام کے اندر اس جنگ کو شروع کرنے کا. 80 سے زیادہ ممالک سے دہشت گردوں کو اکٹھا کیا گیا، ترکی کے راستے وہاں پہ شام میں داخل کیا گیا، ایک داخلی جنگ شروع کر دی گئی، ایک انتہائی بھیانک قسم کا، میں سمجھتا ہوں کہ شامی عوام سے بھی انتقام لیا گیا، اور پورا ملک تباہ و برباد کر کے، یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ 90% جو ہے وہ ملک شام جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. لیکن بہرحال شامی فورسز اور استقامتی بلاک، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا بڑا رول ہے، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے ان 80 سے زیادہ ممالک سے آئے ہوئے دہشت گردوں کو، پلس امریکہ، پلس ترکی، اور یہ جتنے ایک اس کے اتحادی تھے، اس کے پیچھے نصرہ کے پیچھے سعودی عرب تھا، کہیں پہ قطر تھا، کہیں پہ ترکی تھا، یہ سارے سب کے ساتھ مل کے ایک جنگ لڑی گئی. اور اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سالوں میں اگرچہ بہت تباہی آئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اتنی تباہی آئی ہے کہ اگر ہم اس کے جو فگر جو سامنے آئے ہیں، انسان ان فگرز پڑھ کے جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ 380,000 افراد جو ہیں وہ اس جنگ کا شکار ہوئے، اور شام کی جو نصف آبادی ہے اس میں سے ہر گھر میں ایک بندہ جو ہے اس جنگ کی تباہی کا جو ہے وہ شکار ہوا ہے. 12,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ ہلاک یا زخمی ہیں، 26,00,000 سے زیادہ جو ہیں وہ بے گھر ہیں، اور تارکین وطن میں شمار ہوتے ہیں، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، نکل چکے ہیں، ان کی کوئی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اسی طرح 60% آبادی، یہ وہ رپورٹس ہیں کہ جو عالمی ادارے جس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ 60% آبادی کو جو ہے اس وقت مناسب غذا بھی میسر نہیں ہے، 90% شام کی آبادی جو ہے اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک امریکہ کی ایک بڑی سازش تھی اسرائیل کے تحفظ کے لیے، انہوں نے شام کو تباہ و برباد کیا، لیکن شام نے اپنے آپ کو بچایا۔ شام کی حکومت اس وقت بشار اسد کی حکومت جو ہے اس وقت محفوظ ہے، مضبوط ہے، روز بروز قوی ہو رہی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ جن 10 سالوں میں انہوں نے، ان 10 سالوں میں جس طرح دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اب انہیں اس غربت کا مقابلہ کرنا چاہیے، اب ان مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ملک کو ایک دفعہ پھر ایسے کھڑا کرنا چاہیے تاکہ وہ داخلی طور پہ مضبوط ہو، خارجی طور پہ مضبوط ہو، عوام ان کے اچھی زندگی گزار سکے، اور اسرائیل کو بھی محسوس ہو کہ یہ ملک اب بھی اس کے لیے خطرہ ہے اور اس کو اتنے آسانی سے جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غل بسر خانن دو چشمے نرگس نشرا کے ماذا والبصر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا ز سر سینا اش جامی علم نشراہ لکا برخان ز سر سینا اش جامی علم نشراہ لکا برخان ز میرا جش چمی
جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے. تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کا پروگرام ماضی میں 25 اسفند یکم شعبان اور 15 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سامن یکم شعبان سن 531 ہجری قمری کو آل خجند کے ایک ممتاز اور اہم فقیہ محمد بن ثابت کا انتقال ہوا. انہوں نے فقہ کی تعلیم اپنے والد ابو بکر خجندی سے حاصل کی. وہ اپنے دور کے فاضل علماء سے علم حدیث حاصل کرتے رہے. کچھ عرصے بعد بغداد کے مدرسے نظامیہ میں معلمی اختیار کر لی. قابل ذکر ہے کہ آل خجند کا عراق کے ایک علاقے خجند سے تعلق تھا اور ان کا خاندان فقہا اور دانشوروں پر مشتمل تھا. 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری قمری تک اس خاندان کو لوگوں میں بہت شہرت حاصل تھی. یکم شعبان سن 693 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے معروف فقیہ و ادیب غیاث الدین ابو مظفر عبد الکریم بن احمد نے، جو سید ابن طاؤس کے لقب سے معروف ہیں، عراق کے شہر کاظمین میں وفات پائی. وہ سن 648 ہجری قمری میں پیدا ہوئے. انہوں نے 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا. اس کے بعد ادبی علوم میں مہارت حاصل کی اور اپنے دور کے دانشوروں جیسے خواجہ نصر الدین طوسی سے قصبے فیض کیا. ان کی لکھی کئی کتابیں اب بھی موجود ہیں جو عربی میں ہیں. ان میں لحوف کو کافی شہرت حاصل ہے. مارچ سن 1798 عیسوی کو مشہور فرانسیسی فلسفی اور ریاضیداں اگوسٹ کامٹے پیدا ہوئے. وہ 18 سال کی عمر میں ہی ریاضی کے پروفیسر بن گئے اور ریاضی کی تدریس شروع کر دی. فلسفے میں انہوں نے ایک دیگر فرانسیسی فلسفی سینٹ سائمن کے نظریات سے بہت استفادہ کیا اور اپنے مکتب فلسفہ پوزیٹیوازم کی بنیاد رکھی. 1857 عیسوی میں اگوسٹ کامٹے کا انتقال ہوا. پندرہ مارچ سن 1877 عیسوی کو دنیائے کرکٹ میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا. یہ میچ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں آسٹریلیا اور انگلستان کے درمیان کھیلا گیا. اس میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی. انگلستان کے کھلاڑی الفریڈ شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی گیند پھینکی اور آسٹریلیا کے کھلاڑی چارلز بینر مین نے پہلی گیند کھیلی۔ چارلز بینر مین نے مجموعی طور پر 165 رن بنائے اور ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی پہلی سنچری بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یہ میچ آسٹریلیا نے 45 رنوں سے جیت لیا۔ یکم شعبان سن 1266 ہجری قمری کو جید عالم دین شیخ محمد حسن نجفی کا، جو صاحب جواہر کے لقب سے معروف ہیں، انتقال ہوا۔ صاحب جواہر نے اپنے نظریات اور تحقیقات کو بہت سلیس اور دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ کتاب جواہر الکلام اہمیت کے لحاظ سے فقہ کی بہت گرابہا کتاب ہے۔ اس میں تمام فقہی حتیٰ فروئی مسائل بھی بڑے مدلل انداز میں گہرائی و گیرائی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کتاب 25 سال کی عمر میں لکھنی شروع کی اور 5 سال میں مکمل ہوئی۔ پچیس اسفند سن 1285 ہجری شمسی کو معروف ایرانی شاعرہ پروین اعتصامی ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد یوسف اعتصام الملک اپنے زمانے کے نامور مترجم اور مصنف تھے۔ پروین اعتصامی نے فارسی اور عربی ادب کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان میں بچپن سے ہی شعر گوئی کی صلاحیت موجود تھی۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ اسکول کی بہترین طالبہ تھیں اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئیں۔ پروین اعتصامی اپنے والد کے ملکی اور غیر ملکی سفر میں ہمیشہ ان کے ہمراہ رہیں۔ ان کے اشعار عرفانی، اخلاقی اور دینی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ پروین اعتصامی نے صرف 35 سال کی عمر پائی۔ پندرہ مارچ سن 1854 عیسوی کو جرمنی کے ممتاز ڈاکٹر اور ماہر عضویات ایمل ایڈولف ون بیرنگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے متعدی بیماریوں کی تشخیص اور روک تھام کے بارے میں اپنے زمانے کے فرانسیسی کیمیاداں لوئی پاسچر کی تحقیقات کو جاری رکھا اور اچھی ترقی و پیش رفت کی۔ ایمل ایڈولف ون بیرنگ کو سن 1901 عیسوی میں طب کے شعبے میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ طب کے شعبے میں پہلا نوبل انعام تھا۔ سن 1917 عیسوی میں ایمل بیرنگ کا انتقال ہو گیا۔ پندرہ مارچ سن 1989 عیسوی کو مصر کے شمال مشرق میں واقع علاقہ تابا صہیونی حکومت کے سالہ سال کے قبضے کے بعد آزاد ہوا۔ 1967 کی جنگ کے دوران صہیونیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ البتہ 1987 میں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے پر دستخط کر کے صہیونی حکومت نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ صحرائے سینا مصر کو واپس کر دے گی۔ چنانچہ اس نے صحرائے سینا کے بعض علاقوں کو خالی کر دیا، لیکن تابا جیسے اہم علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ آخر کار 1989 میں صہیونی حکومت نے متعدد ادوار کے مذاکرات کے بعد اور عالمی دباؤ سے مجبور ہو کر یہ علاقہ خالی کر دیا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آس پاس۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جنگ کو 6 سال ایسے میں پورے ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب نے یمن کی قومی نجات حکومت سے شکست سے بچنے کے لیے ترکی سے مدد کی بھیک مانگی ہے۔ ایک ایسے ملک سے یہ بھیک مانگی ہے کہ جو 2020 کے اختتام تک عالم عرب کے تعلق سے سعودی عرب کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتا رہا ہے۔ آج یمن میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈرامائی اور چونکا دینے والی تبدیلیوں سے لے کر اپنے کٹر دشمن یعنی اردوغان سے سعودی ولی عہد کی جانب سے مدد کی بھیک مانگنا ہے، تاکہ یمن میں سعودی عرب کی حزیمت کے اعلان کو کچھ دیر کے لیے ٹالا جا سکے۔ رپورٹوں کے مطابق ترکی نے سعودی عرب سے فوجی تعاون شروع کر دیا ہے اور اسی تناظر میں اس نے ریاض کو جنگی ڈرون عطا کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے حالات اس حد تک دردناک اور ناقابل برداشت ہو چکے ہیں کہ انہوں نے تیل کی تنصیبات اور فوجی اہداف پر یمن کے حملوں کی ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے سلسلے میں عام لوگوں کو دھمکی تک دے دی ہے۔ کئی سوشل میڈیا یوزرز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سیکیورٹی ایجنسیوں اور سائبر آرمی نے دھمکی دی ہے کہ جو شخص بھی ملک پر یمنی فورسز کے حملوں کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہرحال سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے پاس یمن کی جنگ کو روکنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، تاکہ اس طرح سے وہ اپنی شکست کے تسلسل کو روک سکیں۔ ان کی جانب سے ترکی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اس سے ڈرون لینا اس غرق ہوتے انسان کی طرح ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے اور کسی بھی چیز کا سہارا لینے کو تیار رہتا ہے۔ یمن کے خلاف جاری جنگ کا چھٹا سال چند اہم تبدیلیوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ پہلی تبدیلی یمن کی فوج اور عوامی کمیٹیوں کی اپنے دشمنوں پر برتری حاصل کرنا ہے۔ اس جنگ کے چھٹے سال میں یمن کی فوج اور عوامی کمیٹیوں نے اپنے دفاع میں اور سعودی حملوں کے جواب میں سعودی عرب کی سرزمین پر دو دفاعی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ پہلا آپریشن جون 2020 کو انجام پایا تھا کہ جسے چوتھے دفاعی آپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس کارروائی میں یمنی فوج نے سعودی عرب کی وزارت دفاع اور انٹیلیجنس اور سلمان ہوائی اڈے اور ریاض، جیزان اور نجران میں واقع بعض فوجی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا تھا۔ دوسرا فوجی آپریشن فروری 2021 میں انجام پایا کہ جسے پانچویں دفاعی آپریشن کا نام دیا گیا۔ اس کارروائی میں ایک بار پھر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور دو جنوبی شہروں ابہا اور خمیس مشید کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کارروائیوں کی اہمیت یہ ہے کہ ان میں سعودی عرب کے ڈیپ میں مرکزی علاقوں پر میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا، لیکن امریکی سسٹم بھی ان میزائلوں اور ڈرون طیاروں کو روک نہیں سکا۔ سامعین، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کارروائیاں دفاعی ماہیت کی ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ حملے جو یمن کی فوج اور عوامی کمیٹیاں سعودی عرب کے خلاف کر رہی ہیں وہ یمن پر سعودی عرب کے جارحانہ حملوں کے جواب میں اور اپنے دفاع میں ہیں، جس کا اہم پیغام یہ ہے کہ یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جانب سے کیے جانے والے ہر حملے کا جواب دیا جائے گا اور یمنی قوم خاموش تماشائی نہیں بنے گی۔ یمن کے فوجی ماہر بریگیڈر عابد السور نے کہا ہے کہ پانچواں دفاعی آپریشن یمن کی فوجی طاقت کے قوی و مستحکم ہونے کی علامت ہے۔ ان کارروائیوں کے علاوہ یمن کی فوج اور عوامی کمیٹیوں کو جنگ کے چھٹے سال میں دو اور اہم کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ پہلی کامیابی جارحین کے علاقوں کے قلب میں اثر و رسوخ پیدا کرنا اور دوسری کامیابی یمن کے مقبوضہ علاقوں کا آزاد کرانا تھا۔ سعودی جارحین کے علاقوں کے اندر گھس کر کارروائی کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس سے یمنی فوج اور عوامی کمیٹیوں کے توسط سے سعودی عرب کے بارے میں ٹھوس معلومات دستیاب ہونے اور یمن کی انٹیلیجنس کے قوی ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ سنا کے فوجی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ عبداللہ حاکم نے اس سلسلے میں کہا کہ جارحین اور ان کے ایجنٹوں کے اہم علاقوں میں سنا کا اثر و رسوخ اور رخنا اندازی اس بات کی علامت ہے کہ دشمن کا محاذ کمزور اور ان کا دفاعی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ کامیابی ایک بار پھر سعودی ایجنٹوں اور کرائے کے مزدوروں کے استعمال کے نقصانات اور اسی طرح سعودیوں کے مقابلے میں یمنیوں کی انسانی برتری کو ظاہر کر رہی ہے۔ جنگ کے میدان میں مغرب کو آزاد کرانے کی کارروائی بھی ایک بڑی کامیابی ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی کمیٹیاں مغرب کے اسٹریٹجک علاقے کو عنقریب آزاد کرا لیں گی۔ وہ اس وقت شہر مغرب سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ مغرب کو آزاد کرانے کی صورت میں عملی طور پر شمالی یمن کے تمام علاقے قومی نجات حکومت کے اختیار میں آ جائیں گے، لیکن سعودی عرب کا سنا کو حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ سامعین، یمن کی فوج اور عوامی کمیٹیوں کی انٹیلیجنس نے میدانی علاقوں میں اہم کامیابیاں حاصل کر کے امریکہ میں حکومت تبدیل ہونے کے ساتھ ہی یمن کی جنگ میں سعودی عرب پر میدان تنگ کر دیا ہے۔ سعودی عرب اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے درپے ہے، تاہم وہ یمنیوں کے عزم و ارادے سے ہراساں اور خوفزدہ ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اندر اور باہر یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ریاض یمن کے خلاف جنگ میں شکست کھا چکا ہے، اور اب جنگ کے مزید جاری رہنے سے یہ شکست مزید سنگین رخ اختیار کر جائے گی، اور امریکہ میں حکومت کی تبدیلی بھی اس میں اضافے کا سبب بنی ہے۔ اگرچہ امریکہ کی حکومت نے صرف زبانی طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے لیے اپنی حمایت ختم کر رہی ہے، لیکن بلا شبہ جو بائیڈن کی حکومت یمن کے خلاف جنگ میں آل سعود کے لیے ٹرمپ حکومت جیسی ثابت نہیں ہوگی، اسی لیے سعودی عرب نے رواں ماہ میں ترکی سے مدد کی بھیک مانگی ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے سرکاری طور پر 9 مارچ 2021 کو سعودی عرب کے خلاف انصار اللہ کے جوابی حملوں کے مقابلے میں سعودی عرب کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ ترکی سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر انصار اللہ کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کی حکومت اور قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ رائے الیوم نے ایک تجزیے میں لکھا ہے، یمن کے علاقے معرب میں جنگ کے لیے سعودی عرب نے ترکی سے فوجی مدد کی جو درخواست کی ہے، اس کے بعد ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ ترکی کا یہ سرکاری بیان ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی مفاہمت سے متعلق پس پردہ مسائل پر مہر تصدیق ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ترکی کے انٹیلیجنس ادارے نے شام کے شہر عدلی میں موجود دہشت گرد گروہوں سے یمن کی جنگ میں شمولیت میں رجحان رکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ تنخواہوں کے ساتھ ان کے ناموں کا اندراج کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ سعودی عرب کے ساتھ جنگ میں ان کا ساتھ دے۔ یمن کے خلاف جنگ جاری رہنے سے جہاں سعودی عرب کو بھاری فوجی شکست کا سامنا ہوگا، وہیں یمن میں انسانی علم یا رونما ہونے میں بھی تیزی آئے گی، اور اقوام متحدہ کی بھی شکست شمار ہوگی کہ جس نے عملی طور پر اس بحران کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلی نے مارچ 2021 میں یمن کے دارالحکومت صنعاء کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کے بعد انہوں نے یمن میں وسیع پیمانے پر قحط و بھوک مری کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کو بیدار ہو جانا چاہیے اور یمن کی صورتحال کا مشاہدہ کرنا چاہیے، خاص طور پر چھوٹی عمر کے لوگوں کی صورتحال کا، کہ جن کا مشاہدہ انہوں نے صنعاء کے ہسپتال میں کیا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا تھا کہ جنگ جاری رہنے کی صورت میں یمن کے نصف سے زیادہ باشندے آئندہ سال میں قحط و بھوک مری کا شکار ہو جائیں گے۔ سامعین، اس صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ کا ادارہ بجائے اس کے کہ جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی اقدام کرتا، وہ سعودی عرب کے خلاف یمنی فوج اور عوامی کمیٹیوں کے حملے رکوانے کے در پہ ہے۔ اسی بنا پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے 11 مارچ کو اس سلسلے میں فرمایا، جیسے ہی یمنی کوئی حملہ کرتے ہیں تو اقوام متحدہ سمیت مغربی ملکوں کی چیخیں نکلنے لگتی ہیں، اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کا رول امریکہ سے بھی بدتر ہے، کہ وہ سعودی عرب کی مذمت میں کچھ نہیں کہتا لیکن یمنیوں کے دفاع کی مذمت کرتا ہے۔ یہ سخت تنقید نہ صرف امریکہ کے انسانی حقوق کے جھوٹے دعووں کی قلعی کھولتی ہے، بلکہ اس نقطۂ نگاہ پر تاکید ہے کہ اقوام متحدہ کا کردار غیر جانبدارانہ نہیں ہے، اور عملی طور پر وہ عالمی طاقتوں اور علاقے کے سرمایہ دار ملکوں کی جانبداری کر کے ایک سیاسی ادارے میں تبدیل ہو گیا ہے، اور یہی چیز یمن کی جنگ جیسے بحرانوں کے طول پکڑنے کی ایک وجہ ہے۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ جنگی یمن کا جائزہ یمنیوں کے عزم و ارادے اور سعودیوں کی بوکھلاہٹ میں لینا چاہیے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ یمن میں حقیقی امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب اس ملک کا محاصرہ ختم اور اس کے خلاف جاری حملے بند کیے جائیں۔ یمنی ایسے حریت پسند ہیں کہ جو ظلم کو قبول نہیں کرتے، اور وہ آزادی اور کامیابی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بن سلمان کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرزمین پر جاری جنگ تمہاری حکومت اور بادشاہت کے خاتمے پر منتج ہوگی۔ یمن کے خلاف مسلط کی گئی جنگ کے 7ویں سال کے شروع ہونے کے موقع پر یمنی قوم پر سعودی اتحاد کے جارحانہ حملوں کی یلغار جاری ہے، لیکن یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی اور اپنی استقامت جاری رکھے گی۔ سامعین، روسی تجزیہ نگار الیگزینڈر نوزروف نے بھی ایک مضمون میں لکھا ہے کہ انصار اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں عرب جار اتحاد کو جنگی یمن میں بے پناہ دولت لوٹانے کے باوجود شکست ہوئی ہے، اور اس جنگ میں سعودی اتحاد کے لیے جنگ کی کوئی امید نہیں ہے۔ سعودی عرب کو جنگی یمن سے باہر نکالنے کے مسئلے میں مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یمن میں قیام امن کے سلسلے میں ان حالات میں کوئی ایسا واضح پروگرام نہیں ہے کہ جو ریاض کے لیے قابل قبول ہو۔ اس کے علاوہ تنازعات میں اضافہ ہوگا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ رقابت میں شدت آئے گی، اور سعودی عرب جزیرہ نمائے عرب پر اپنی قیادت کھو دے گا۔ ان شرائط کے ساتھ یمن کے خلاف جنگ کا خاتمہ سب سے زیادہ سعودی عرب عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کے عزم و ارادے سے وابستہ ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے تجزیات میں سے بعض کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان کی اس سرخی سے، ہم دشمن کے لیے شرطوں کا تعین کرتے ہیں جنرل سلامی۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل سلامی نے کہا ہے کہ ہم اسلام کے سنہری دور میں ہیں، کیونکہ اسلام کا سورج طلوع ہو گیا ہے اور احکامات پر عمل درآمد کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے ذریعے انسانیت اور روح کی پاکیزگی پھیل رہی ہے، اور یقیناً شیطانی طاقتیں اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صف آرا ہیں، اور اسی لیے وہ اسلام سے مقابلے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر رہی ہیں، لیکن صدر اسلام کی داستان دہرائی جا رہی ہے۔ جنرل اسلامی نے کہا کہ آج ہم دشمن کے لیے شرطوں کا تعین کرتے ہیں، ہم اگر دشمنوں کی شرطوں کے جال میں پھنس گئے تو ہار جائیں گے، لیکن جب بھی ہم نے شرطوں کا تعین کیا جیت ہماری ہوئی۔ القدس العربی نے ہیڈ لائن لگائی ہے، امریکہ اور گواٹمالا کے بعد اب کوسوو بیت المقدس میں سفارت خانہ کھول رہا ہے۔ کوسوو نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ بیت المقدس میں کھول لی ہے۔ اس طرح سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے بعد اس اہم شہر میں سفارت خانہ کھولنے والا کوسوو تیسرا ملک بن گیا ہے۔ گزشتہ برس مسلم اکثریتی ملک کوسوو نے جب امریکہ کی نگرانی میں اسرائیل سے تعلقات قائم کیے تھے، تب کہا گیا تھا کہ وہ اپنا سفارت خانہ بیت المقدس میں کھولے گا۔ اسرائیل کوسوو کے ساتھ اپنے تعلقات کو عرب اور اسرائیل ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو اپنے مشن کا حصہ سمجھتا ہے۔ پی ایل او کے رکن ابو یوسف نے کہا کہ کوسوو جیسے ملکوں کے اس قسم کے قدم سے فلسطینی کاز کمزور ہوئی ہے، لیکن اس سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ بیت المقدس فلسطینیوں کا مقبوضہ شہر اور فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، ملک کی حکومت کارپوریٹ کمپنیاں چلا رہی ہیں۔ اخبار لکھتا ہے بھارتی کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیٹ نے اتوار کو الزام لگایا کہ مرکزی حکومت کو کارپوریٹ کمپنیاں اور وہ تاجر چلا رہے ہیں جو بھوک پر تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ زمینیں چھین رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے ریوا میں کسان محاب پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے ٹکیٹ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ ایک نئی تجارت بھوک پر پیسہ کمانے کی شروع ہو گئی ہے۔ لوگ دن میں دو بار اور سال میں 700 بار بھوکے ہوتے ہیں۔ جب اناج پر کارپوریٹ کمپنیوں کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ بھوک پر تجارت شروع کر دیں گے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ ہریانہ اور راجستھان جیسے علاقوں میں تاجر اونے پونے داموں میں زمین خرید رہے ہیں۔ بڑے بڑے گوداموں اور اسٹوریج جن میں 14 لاکھ میٹرک ٹن تک اناج رکھا جا سکتا ہے تیار ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہی مرکز کے تینوں زرعی قوانین بنے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کی حکومت کو پارٹی نہیں چلا رہی بلکہ سرمایہ دار چلا رہے ہیں. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے چین کے خلاف اتحاد مضبوط بنانے کے لیے پینٹاگون چیف ایشیا کے دورے پر. با اعتبار دفاع قائم کریں گے پینٹاگون چیف لوئیڈ آسٹن. امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ امریکی اتحادیوں کے ساتھ فوجی تعلقات بڑھانے اور چین کے خلاف قابل اعتماد دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں. اے ایف پی کے مطابق وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے یہ بات ہفتے کو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی. پینٹاگون کے سربراہ کی حیثیت سے یہ ان کا پہلا دورہ ہے. امریکی وزیر دفاع اس دورے میں ٹوکیو، نئی دہلی اور سیول میں اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ اس دورے کا مقصد اتحاد اور شراکت داری ہے. اس کا مقصد صلاحیتیں بڑھانا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جب امریکہ مشرق وسطی میں شدت پسندوں کے خلاف برسر پیکار تھا تو اس وقت چین تیزی سے اپنی فوجی صلاحیت بڑھا رہا تھا. لوئیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے پاس چین یا کسی بھی اور ملک جس کی وجہ سے امریکہ کو خطرہ ہو کے خلاف با اعتبار دفاع قائم کرنا ہے. اور سمعین، معروف نیوز ایجنسی تسنیم نے ایک خبر لگائی ہے، ایران نے عراق میں امریکی چھاونیوں پر حملے کا الزام مسترد کر دیا. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب نے عراق میں امریکی چھاونیوں پر حالیہ حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے عراقی فوجیوں پر امریکہ کے فضائی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دی ہے. مجید تختروانچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام خطوط میں ایران پر امریکی چھاونیوں پر حملے کے الزام پر مبنی امریکی مندوب کے خط کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران عراق میں امریکی چھاونیوں پر ہونے والے حملوں میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث نہیں ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران 25 فروری 2021 میں شام و عراق کی سرحد پر عراقی فوجیوں پر امریکی حملے کی مذمت کرتا ہے. سامعین، فلسطین الیوم نے خبر لگائی ہے، غاصب صہیونی بلدیہ کے حکم سے دو فلسطینیوں نے اپنے گھر مسمار کیے. غاصب صہیونی فوجیوں نے آج صبح بیت المقدس میں دو فلسطینیوں کو اپنا گھر اور ریسٹورنٹ مسمار کرنے پر مجبور کر دیا. احمد حجازی نے سلوان میں اپنا گھر مسمار کیا، جبکہ جبل المقبر میں محمد ابو حسین نے اپنا ریسٹورنٹ توڑ دیا. صہیونی بلدیہ نے انہیں اپنے گھر اور ہوٹل کو مسمار کرنے کے لیے پیر کی صبح تک کا وقت دیا تھا، اور اگر یہ دونوں فلسطینی اپنے گھر اور ریسٹورنٹ کو اپنے ہاتھوں سے مسمار نہ کرتے تو پھر بلدیہ کے بلڈوزر یہ کام کرتے اور ان دونوں سے مسمار کرنے کے بدلے رقم لیتے جو کافی زیادہ ہوتی. حجازی اپنے اس گھر میں سن 2014 سے رہ رہے تھے، مگر بعد میں بلدیہ نے تعمیر میں قوانین کی مخالفت کا الزام عائد کر کے بھاری جرمانہ لگا دیا، جس کے بعد گھر کو بچانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں. محمد ابو حسین کا ریسٹورنٹ بھی 20 سال سے چل رہا تھا، مگر بلدیہ نے ٹیکس ادا نہ کرنے کا الزام عائد کر کے ریسٹورنٹ کو توڑنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، افکار و نظریات.
افکار و نظریات.
رہبر انقلاب اسلامی کی نگاہ سے مسئلہ فلسطین کا حل۔ سامعین، یہ ہے ہمارے آج کے موضوع کا عنوان۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ ایکسٹرنل سروس کے تحقیقاتی مرکز نے رہبر انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ سے مسئلہ فلسطین کے حل کے معیارات کے عنوان سے ایک تحقیقی کارنامہ انجام دیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے بیک وقت اور ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے عنصر کے طور پر دو معیار کو بیان کیا ہے۔ ایک معیار ریفرنڈم ہے اور دوسرا مزاحمت و استقامت ہے۔ اس پروگرام میں ہم ریفرنڈم کے معیار کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کی توجہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مزاحمت و استقامت کے پرتوں میں صرف فوجی طریقہ کار پر ہی مرکوز نہیں ہے، بلکہ ایران نے سیاسی و قانونی تجاویز بھی مد نظر رکھی ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ریفرنڈم یا رہبر انقلاب اسلامی کی توسط سے اسلامی جمہوریہ ایران کا جمہوری نظریہ پہلی بار 20 اکتوبر 2000 میں پیش کیا گیا، اور پھر مارچ 2020 میں رہبر انقلاب اسلامی اور مجلس شورائے اسلامی یا پارلیمنٹ اور وزارت خارجہ کی کوشش سے اقوام متحدہ میں ثبت ہو گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی معتقد ہیں کہ اسلامی سرزمینوں کو غصب کیا گیا اور ان پر قبضہ کیا گیا ہے، اور فلسطین کے مسئلے کا واحد راہ حل استقامت اور جدوجہد ہے، کیونکہ اس وقت وہ حکومت کہ جو مقبوضہ سرزمینوں پر قابض ہے صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اس لیے ابتدائی اقدام کے طور پر اس کے ساتھ انسانی اور قانونی بنیادوں پر بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح گزشتہ چند عشروں کے دوران تاریخ میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ غاصب حکومت قانونی، بین الاقوامی، اخلاقی اور انسانی لحاظ سے کسی بھی اصول کی پابند نہیں ہے، اور صرف مزاحمت و استقامت ہی وہ واحد زبان ہے کہ جو یہ حکومت سمجھتی ہے۔ ساتھ ہی ایران باوجود کے مزاحمت اور جدوجہد پر یقین رکھتا ہے، لیکن لوگوں کی آراء و نظریات اور جمہوریت کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ آخر میں یہ فلسطین کے عوام ہی ہوں گے کہ جو اسلام، مسیحیت اور یہودیت پر مشتمل ہیں اپنی سرنوشت کا تعین کریں گے۔ ایران ایک جمہوری نظام کے طور پر سپریم لیڈر کی اصل سوچ اور ریفرنڈم کا منصوبہ پیش کرنے کے درمیان کسی تضاد کا قائل نہیں ہے۔ یہ منصوبہ 4 اہم مراحل پر استوار ہے۔ پہلا مرحلہ فلسطینی پناہ گزینوں کی اپنی تاریخی سرزمین پر واپسی ہے۔ دوسرا مرحلہ ان فلسطینی عوام کے درمیان قومی ریفرنڈم کا انعقاد ہے کہ جو بالفور بیانیے سے قبل فلسطین میں ساکن تھے، اور یہ ریفرنڈم تمام ادیان کے ماننے والوں کی سرنوشت کے تعین اور سیاسی نظام کی نوعیت کے تعین کے لیے انجام پائے۔ تیسرا مرحلہ فلسطینی عوام کی اکثریت کی نظر میں سیاسی نظام کی تشکیل کا مرحلہ ہے، اور چوتھا مرحلہ اکثریت سے منتخب ہونے والے سیاسی نظام کے توسط سے غیر مقامی باشندوں کی صورتحال کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ در حقیقت ایران نے انتہائی مناسب، منصفانہ اور مکمل جمہوری رائے حل کی تجویز پیش کی ہے۔ تمام فلسطینی، خواہ مسلمان ہو یا عیسائی، اور یہودی، اور خواہ وہ اس وقت سرزمین فلسطین پر ساکن ہو یا وہ فلسطینی ہو کہ جو دیگر ملکوں میں دربدر کر دیے گئے ہیں، تاہم انہوں نے اپنے فلسطینی تشخص کی حفاظت کی ہے، ان سب کے لیے ایک عام ریفرنڈم کا انعقاد کیا جائے تاکہ وہ ایک دقیق نگرانی میں اور اطمینان بخش طریقے سے ہونے والے ریفرنڈم میں شرکت کر کے اس ملک کے سیاسی نظام کے ڈھانچے کا انتخاب کریں، اور تمام فلسطینی کے جو برسوں سے دربدری اور پناہ گزینی کی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک واپس لوٹ آئیں اور اس ریفرنڈم میں اور پھر اپنے ملک کے آئین کی تدوین اور انتخابات میں حصہ لیں، تو اس وقت امن برقرار ہو جائے گا۔ سامعین، ریفرنڈم کی تجویز پیش کرنے میں ایران کے اہداف، اسلامی انقلاب کی نوعیت اور اس کے نعروں کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کے نقطۂ نظر میں پیوست ہیں۔ ایران کا بنیادی آئین بھی اس سلسلے میں اہم کردار کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں آئین کے شق 152 میں ذکر ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی ہر قسم کی تسلط پسندی کے انکار، ہمہ جانبہ خود مختاری و استقلال اور عرضی سالمیت کے تحفظ، تمام مسلمانوں کے حقوق کے دفاع اور تسلط پسند طاقتوں سے عدم وابستگی اور امن پسند حکومتوں کے ساتھ پر امن روابط برقرار کرنے پر استوار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ایک اور بھی اصول پایا جاتا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں اور مستضعفین عالم کی بے دریغ حمایت کا اصول۔ آئین کے شق 54 میں ذکر ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران پورے انسانی معاشرے میں انسان کی سعادت و کامیابی کو اپنی خواہش و آرزو سمجھتا ہے، اور آزادی و خود مختاری اور حق و عدل کی حکومت کو دنیا کے تمام لوگوں کا حق سمجھتا ہے۔ اس بنا پر اسلامی جمہوریہ ایران دیگر اقوام کے اندرونی مسائل میں ہر قسم کی مداخلت سے مکمل اجتناب کے ساتھ ہی مستکبرین کے مقابلے میں مستضعفین کی حق پسندانہ جد و جہد کی حمایت کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ایک ماہر نے کہا ہے کہ ہمیشہ کھلی بات چیت، سفارتی مذاکرات اور عالمی اداروں اور تنظیموں کے اجلاس میں حکومتوں اور غیر ملکی سفارتکاروں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے تہران کی کیا تجویز ہے، اس لیے ایک متفقہ اور قابل قبول منصوبہ پیش کرنے کی ضرورت تھی تاکہ عالمی اداروں اور دو طرفہ مذاکرات میں اسے پیش کیا جا سکے۔ اس لیے اس ضرورت کی بنیاد پر کہ جو بہت اہم ضرورت ہے، ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ ریفرنڈم کے منصوبے کی تدوین کرے اور اسے پیش کرے۔ اس کے نتیجے میں بین الاقوامی فورمز میں تہران کی نرم طاقت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے مسئلہ فلسطین کے حل کا جمہوری اور منصفانہ حل پیش کیا ہے، جس میں مقبوضہ فلسطین کے ساکن اور جلا وطن مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے توسط سے ریفرنڈم کے ذریعے عوامی حکومت کی تشکیل کی تجویز پیش کی گئی ہے، تاکہ فلسطین میں فلسطینی عوام کے ارادوں پر مبنی نظام اور حکومت وجود میں آ سکے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو گزشتہ برسوں کے دوران ہمیشہ آفاقی اور قابل فہم زبان میں ایسا منصوبہ پیش کرنے کی ضرورت رہی ہے کہ جس میں حق خود ارادیت کا اصول بین الاقوامی قانون کے غالب حکمرانی کے طور پر شامل ہو سکے اور کوئی بھی ملک اس منصوبے کی مخالفت نہ کر سکے۔ ایران نے فلسطین کے مسئلے میں دیگر ملکوں پر اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے جمہوری خصوصیات کی بنیاد پر ایک منصوبہ پیش کیا ہے کہ جس کا حوالہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ دیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی سیکرٹریٹ میں ثبت ہو چکا ہے، اس لیے تاریخ میں ایک بنیادی اور بین الاقوامی ثبوت و شواہد کے طور پر درج ہو چکا ہے کہ جس کا حوالہ تمام زمانوں میں دیا جا سکتا ہے۔ سامعین، علاقائی مسائل کے ماہر کنعانی مقدم کا بھی خیال ہے کہ یہ منصوبہ اس وقت تیار کیا گیا کہ جب فلسطین کی مزاحمتی طاقتیں اس مرحلے میں پہنچ گئی تھی کہ انہیں صہیونی حکومت کے مقابلے میں دفاعی طاقت حاصل ہو چکی تھی اور وہ صہیونیوں کے مقابلے میں مختلف جہادی اقدامات کے ذریعے مقاومت کر سکتی تھی۔ اس طرح سے جہاد اور مسلح جد و جہد کے جاری رہنے پر تاکید کرتے ہوئے سیاسی اور قانونی منصوبہ بھی ایران کی جانب سے پیش کیا گیا۔ رہبر انقلاب اسلام نے اس موضوع کو پیش کرتے ہوئے عملی طور پر ایک سیاسی منصوبہ اقوام عالم اور عالمی و علاقائی اداروں اور تنظیموں کی عدالت کے سامنے پیش کیا۔ ایران نے اس مسئلے کے ذریعے اپنا سیاسی منصوبہ پیش کیا اور اعلان کیا کہ اس مسئلے کی رائے حل یہ ہے کہ جو بھی فلسطینی فلسطین میں پیدا ہوا ہے اور فلسطین میں ساکن ہے اور فلسطینی تشخص رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی، اس کو اپنے سرزمین پر واپس آنا چاہیے اور ایک ریفرنڈم کے ذریعے اپنی سرنوشت کا تعین کرنا چاہیے۔ سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
ایران کا تانبہ تاریخی ریکارڈ کے قریب، ایران میں گندم کی بارانی کاشت میں 3.2% اضافہ، ہندوستان کیسپین سی کے مشرق و مغرب کو بحر ہند سے منسلک کرنا چاہتا ہے، ایران میں گزشتہ 11 مہینوں کے دوران تانبے کا 3,24,000 ٹن سے زائد اینڈ اور 2,55,000 ٹن سے زائد کیتھوڈ تیار کیا گیا ہے کہ جس میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت بالترتیب 18% اور 14% اضافہ ہوا ہے۔ ایران کی تانبہ قومی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اس بارے میں کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تمام تر محدودیت کے باوجود پیداوار میں یہ ترقی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پیداوار اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایران میں تانبے کی پیداوار میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت اضافہ ہوا ہے اور ایران کی تانبے کی صنعت ہمارے ساتھیوں کی کوششوں اور حکام کی حمایت کی وجہ سے نیا تاریخی ریکارڈ قائم کرنے کی جانب گامزن ہے۔ ایران کی وزارت زراعت کے کالا عہدیدار اسماعیل اسفندیاری پور نے کہا ہے کہ اس سال ایران میں 20,06,000 ایکڑ نہری رقبے پر اور 41,56,000 ایکڑ بارانی رقبے پر گندم کاشت کی گئی ہے، کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بارانی رقبے پر کاشت میں 3.2% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت زراعت کے اندازے کے مطابق رواں سال ایران میں گندم کی پیداوار 14 ملین ٹن رہے گی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ زراعت کے شعبے میں حالیہ برسوں کے دوران ایران کی اہم کامیابی ملکی ضرورت کے مطابق گندم کی پیداوار ہے، اور اس سلسلے میں ایک اہم ترین عامل اس کا زیر کاشت رقبہ ہے۔ تہران میں ہندوستان کے سفیر گودام دھرمندر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہندوستان چابہار بندرگاہ میں سرمایہ کاری کر کے اور اسے ترقی دے کر کیسپین سی کے مشرق اور مغرب کو بحر ہند سے منسلک کرنا چاہتا ہے۔ دھرمندر نے تہران ایوان تجارت میں منعقدہ ایک پروگرام میں، کہ جس میں ایشیائی ملکوں کے سفیر اور متعلقہ وزارت خانوں کے اعلی حکام بھی شریک تھے، چابہار بندرگاہ میں ہندوستان کے اقدامات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ چابہار بندرگاہ کی ترقی وسطی ایشیا کے خشکی میں گھرے ہوئے ملکوں کے لیے ایک مناسب موقع ہے۔ ہندوستان منصوبہ بندی کر کے چابہار کو علاقے کی اہم ترین اور مصروف ترین بندرگاہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا پروگرام ہے کہ شمال جنوب ٹرانسپورٹ کاریڈور قائم کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان چابہار بندرگاہ کے ذریعے کیسپین سی کے مشرق اور مغرب میں خشکی میں گھرے ہوئے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔
اور ناظرین، ایران کے دوسرے ملکوں میں منجمد شدہ اثاثے اب ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس سلسلے میں اہم اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیات
جناب علی عباسی کے، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام عرض کرتا
ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ایران کے منجمد اثاثوں کو ریلیز کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ انتہائی اہم خبروں میں سے ایک خبر ہے جو آج کل دنیا بھر میں بھی پھیلی ہے، اور یہ اس وقت سے شروع ہوئی جب بعض ممالک نے ایران سے جو ان لوگوں نے چیزیں درآمد کی تھیں اس کی رقومات ادا کرنے کی بجائے امریکہ کے دباؤ میں اسے بلاک کر دیا، اور اب جو ہے ایک مختصر سا حصہ اس کا ریلیز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ عراق اور جنوبی کوریا میں زیادہ تر یہ ذخائر موجود ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ دو شکلوں میں یہ ذخائر جو ہیں اس تک دسترسی حاصل کر لے، یا تو نقد صورت میں، یا پھر جن اشیاء کی اس کو سخت ضرورت ہے اس شکل میں ایران میں داخل ہو جائے۔ بہرحال جو ابھی پابندیاں جو عائد ہوئی ہیں ان مختلف اشیاء پر، تو اس سلسلے میں کافی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تو ایران چاہتا ہے کہ جو سوئس چینل کھلا ہے اس سلسلے میں، اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ کام مکمل کیا جائے۔ جو ممالک ایران کو، جو واجب الادا رقومات ان کو دینی، ایران کو دینی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ وہ یا بارٹرنگ کے ذریعے یا ترجیحی تجارت کے ذریعے ان اشیاء کو ایران کو فراہم کریں، اور مختلف ایف اے ٹی ایف یا دوسرے جو بینکنگ کے نظام پر پابندیاں ہیں اس کے ذریعے اگر وہ بھیجیں گے تو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے مرحلے میں تو $1 ارب ایران کا جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا، اور ایران کے سینٹرل بینک کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عراق اور عمان سے بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ زرعی ضرورتیں یا پھر ادویات اور جو میڈیکل اپلائنسز ہیں ان کو امپورٹ کیا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جنوبی کوریا میں 7 ارب سے زیادہ رقم وہاں پر منجمد ہوئی ہے، اور صرف جو ہے $1 ارب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی ابھی تک سر انجام تک مکمل طور پر نہیں پہنچی ہے۔ عراق اور عمان سے گفتگو چل رہی ہے، اور وہاں سے کوشش کی جائے گی جو ضروری اشیاء ہیں ان کو امپورٹ کیا جائے، درآمد کیا جائے، کیونکہ وہ رقم بہت زیادہ نہیں ہے ان دو ممالک میں۔ لیکن مستقبل قریب میں کوئی اس میں بہتری، بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے کی امید نہیں کی جا رہی ہے۔ ضروری جو اشیاء ہیں ان میں بعض ایسے خوراک جو ایران میں پائی نہیں جاتی اور ضروری ہے، یا میڈیکل وسائل کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ایران کے جو تیل کے آمدنی سے جو ڈالرز حاصل ہوئے ہیں، جو زر مبادلہ حاصل ہوا ہے، یقیناً ایران چاہے گا کہ وہ نقد صورت میں ایران میں داخل ہو تاکہ اس کے اقتصاد کو اور اس کی معیشت کو مدد مل سکے، کیونکہ اگر یہ مختلف اشیاء یا مصنوعات اگر ایران میں لائی گئیں، امپورٹ کی گئیں، درآمد کی گئیں، تو ایک تو یہ ہے کہ وقت اس میں بہت لگے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کی معیشت پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ صرف دوسرے مقاصد کے تحت ایران کو اپنے ذخیروں تک دسترسی دے رہا ہے۔ البتہ یہ نقطہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو ایران کے جو ذخائر ہیں وہ $40 ارب سے زیادہ ہیں مختلف ممالک میں، جن تک ایران کو بہت مشکلوں سے دسترسی حاصل ہو رہی ہے یقیناً۔ لیکن بہرحال ایک مثبت سگنل بین الاقوامی سطح پر مل رہا ہے۔
جی، بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب علی عباسی۔ اور ناظرین، اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں پاکستان میں پلاسٹک کی صنعت اور اس کی ترقی اور امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کے معروف صنعت کار جناب ظفر سعید۔
دیکھیں، پلاسٹک انڈسٹری کی بہت زیادہ پرانی ہسٹری نہیں ہے، پچھلے 20 سال میں ہماری انڈسٹری کافی ڈیولپ ہوئی ہے، ماڈرنائزیشن ہوئی ہے، اور مختلف جگہوں سے لوگوں نے نئی انڈسٹری کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھا ہے، اور ہماری جو لوکل پوٹینشیل ہے اس کو، جتنی بھی لوکل ضروریات ہیں، ہم اب امپورٹ سے کافی حد تک ہٹ گئے ہیں۔ اب ہم لوکل مصنوعات بنا کر کے ہمارے اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اب ہماری جو پروڈکٹس ہم پلاسٹک گوڈس کی صورت میں اب بنا رہے ہیں، اب امپورٹ اس کا تقریباً جو پہلے 20-25% امپورٹ ہوتا تھا، اب وہ تقریباً 1-2% کی طرف آ گیا۔ ہماری گروتھ الحمدللہ ڈبل ڈیجٹ میں ہو رہی ہے پچھلے 6 سال کے اندر، اور گورنمنٹ کا ٹیکسز کا جو رجحان ہے ہماری امپورٹ کے اوپر اور جو اس طرح کے ٹیکسز ہیں اس میں بھی کافی کمی واقع ہوئی ہے. اسموتھنیس گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کافی سپورٹ ہے, ہماری جو بھی مسائل ہیں وہ الحمدللہ کافی کم ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے سیکٹر. کچھ ہیں چیزیں جو ابھی ہم بھی سمجھتے ہیں ابھی بھی ہمیں اس کی بہتری کی ضرورت ہے, لیکن الحمدللہ ہم اچھی خاصی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. دیکھیں پوٹینشیل ہمارے ہیں کیونکہ ابھی ریئلائز ہو رہا ہے اور ابھی بھی کافی ضرورت ہے. لوکل پروڈکشن ہمارے تقریباً 7 قسم کے میٹیریلز ہیں جو دنیا میں اس وقت کموڈیٹی کی صورت میں پروڈیوس ہو رہے ہیں. اس میں الحمدللہ 3 پروڈکٹ جو ہیں پاکستان میں بننی شروع ہو گئی ہیں اور نئی گورنمنٹ جو اس وقت کر رہی ہے اس پہ کام, نفتا کریکر کی بات کر رہی ہے جو کہ بیسک بنیاد ہے پاکستان کا انڈسٹریلائزیشن اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اندر. ہمیں گورنمنٹ کی اس وقت ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ ایک بڑی انڈسٹری ہے یہاں پہ, وہ گروپ اس میں آنا چاہ رہا ہے اور ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں کہ جی لوکل پروڈکشن آئے گی تو جو اس وقت ہماری امپورٹ بیسڈ 1 ملین ٹن کی پروڈکشن ہے اور تقریباً 1 سے 1.5 ملین لیبر ڈائریکٹلی انڈائریکٹ انوالو ہے, اس میں اور اضافہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو نیفتا کی طرف جانا چاہیے. نیفتا سے مراد یہ ہے کہ آئل کی صفائی اور وہیں سے جو دوسری چیزیں ہیں وہ سب پاکستان میں ہوں. اب جیسے ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہ اس میں کافی سیلف سفیشینٹ ہو گئے. اب ہماری کیونکہ 1 ملین ٹن کی امپورٹ ہے اور ہمارے انڈسٹری کے سائز جو ہے وہ تقریباً 1.5 ملین ہے اور 1.5 ملین ٹن جس میں سے 500,000 ٹن لوکل ہم پروڈیوس کرتے ہیں اور اپنا استعمال کرتے ہیں, 1 ملین ٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ 1 ملین ٹن کا پلانٹ جو کہ ایک وائبل سائز ہے نیفتا کریکر اگر پاکستان میں لگ جائے تو تھوڑا بہت ہم ایکسپورٹ کی طرف بھی جائیں گے اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن اگر ہو گیا تو جو ہمارا اس وقت ایشو ہے بیلنس آف پیمنٹ کا وہ کافی بہتر ہو جائے گا کیونکہ دنیا میں یہ 5ویں نمبر کی بڑی انڈسٹری گنی جاتی ہے پاکستان میں اور الحمدللہ پاکستان میں بھی اس کا اسٹیٹس اس وقت بڑے 5 انڈسٹری میں ہو رہا ہے ریوینیو کے حساب سے. یہ انڈسٹری زیادہ تر جو ہے یہ میڈیم انڈسٹری کے اندر آتا ہے, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کے اندر, اور بڑی انڈسٹری جو ہے وہ کیونکہ تقریباً 200 یونٹ جو ہیں وہ بڑے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جس کے اندر 100 سے زیادہ لیبر کا استعمال ہے, اور باقی چھوٹی انڈسٹری تو تقریباً 5 سے 6 ہزار یہاں چھوٹی انڈسٹری ہے. اور جو بالکل لارج اسکیل کی انڈسٹری ہے جیسے میں نے آپ کو بھی گزارش کی کہ 3 را مٹیریل پاکستان میں بن رہے ہیں وہ تقریباً سمجھیں $1 بلین کی اس میں 1 یونٹ میں انویسٹمنٹ ہے, تقریباً اس میں $10 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں اس وقت ہے لوکل پلاسٹک انڈسٹری کے اندر.
جی بہت بہت شکریہ, یہ تھے پاکستان کے معروف صنعتکار جناب ظفر سعید. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نام اپنے اختتام پہ پہنچا, مجھے اجازت دیجیے.